قال هذا صراط علی مستقیم، فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی حق کا راستہ، صحیح راستہ. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے، میرے بندے، اللہ جن کو اپنا بندہ کہتا ہے، جو اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار بندے ہوتے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلتا، کوئی بس نہیں چلتا، الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے جو بہکے ہوئے ہیں، انہی پہ تیرا بس چلے گا، وہی تیری پیروی کریں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کے لیے جہنم ہی وعدے کی جگہ ہے، سب وہیں اکٹھے ہوں گے. تو آپ دیکھیے کہ دو گروہ ہیں، غاوین کا یا مخلصین کا، یا تو انسان بہکا ہوا ہے اور یا پھر اللہ کا چنا ہوا ہے. تو ہمیں غاوین سے نکل کر مخلصین میں شامل ہونا ہے، ورنہ غاوین تو سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے. کیا ہے جہنم؟ لہا سبعت ابواب، جس کے سات دروازے ہیں. اللہ اکبر. لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. کون کس دروازے سے اندر جائے گا؟ امیجن کیجئے کہ ایک بہت بڑا آگ کا گڑا ہے اور اس کے چاروں طرف چار دیواری ہے اور سات دروازے ہیں، اور کوئی آپ کو بلاتا ہے کہ ادھر آؤ دیکھو یہ کیا ہے، اور آپ ایک دروازہ کھول کے صرف جھانکتے ہیں، اس کو صرف جھانک کے دیکھتے ہیں، تو دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ کبھی کوئی ایسی تصویر بھی دیکھنی پڑے نا کہ جس میں آگ کے بڑے بڑے الاؤ ہوں اور تنور ابل رہے ہوں، تو انسان اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے. تو جہنم کو معمولی چیز نہیں ہے، انسان کو ہر اس کام سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، چاہے کتنی بھی مشکل ہو، لیکن ضرور بچنا چاہیے تاکہ اس کو دیکھنا بھی نصیب نہ ہو، یعنی وہ دیکھیں بھی نہ ہم، اللہ ہمیں دیکھنے سے بھی محفوظ رکھے، کیونکہ اس کے تو شعلے نکل رہے ہوں گے اور اس کے اندر سے گردن نکل رہی ہوگی اور لوگوں کو پیچھے سے پکڑ لیں گے. تدعو من ادبر وتولى، دنیا میں جو پیٹ پھیر کے منہ موڑ کے حق سے چلا جاتا ہے تو اس کو وہ پیچھے سے پکڑ لیں گے. تو جہنم سب بلاؤں میں سے بڑی بلا ہے. کسی بھی بلا سے اگر آپ کو ڈر لگتا ہے، کسی بھی چیز سے آپ خوف کھاتے ہیں، تو اس خوف کو جہنم کے خوف سے بدل لیجئے، کہ یہ ڈرنے کی چیز نہیں، یہ دنیا کے سانپ بچھو تو کوئی چیز نہیں، یہ کاکروچ اور چھپکلی تو کوئی چیز نہیں، اصل تو ڈرنے کی وہ چیزیں ہیں جو جہنم کے اندر کی سانپ بچھو ہیں. اس کے برعکس متقی، بچ بچ کے چلنے والے مخلص لوگ، ان المتقین فی جنات وعیون، بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر. ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، یعنی ان کی آپس کی غلط فہمیاں دور کر دیں گے. بعض اوقات دو لوگ الگ الگ بہت نیک، بہت ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، لیکن سمہاؤ ان کی آپس میں بنتی نہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب روحیں اللہ نے پیدا کی تھی تو وہاں جن کی آپس میں ملاقات ہوگی ان کے درمیان محبت پیدا ہوگی، اور جو وہاں ایک دوسرے سے اجنبی رہے وہ دنیا میں آ کے بھی ایک دوسرے سے اجنبی ہیں، ان کی آپس میں نہیں بنتی. تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے دلوں کو روحوں کو مختلف طرح کا بنایا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ دو لوگ بہت نیک ہوں اور ان کی آپس میں بہت دوستی بھی ہو. ٹھیک ہے ایک دوسرے کا احترام کریں گے لیکن اختلاف بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہماری تاریخ میں یہ نظر آتا ہے، بڑے بڑے ائمہ کرام ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، فقہا ہیں، اپنی اپنی جگہ ایک ایک پلر ہے دین کا، علم کا ستون ہے، لیکن آپس میں فقہی اختلافات بھی موجود ہیں، ان کا باہم احترام بھی ہے، لیکن بہرحال وہ آپس میں الگ الگ ضرور ہیں. یہ تو ویسے اختلاف کی بات ہے، لیکن بعض اختلافات میں ایک دوسرے پر زیادتی بھی ہو جاتی، کسی کے خلاف کوئی بات بھی ہو جاتی، بعض اوقات کسی کے اوپر الزام تراشی بھی ہو جاتی، انسان ہے نا، کمزور ہیں. تو ایسی صورت میں انسان قیامت کے دن اگر باقی نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہوگا تو جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک اس کا دل صاف نہ کر دیا جائے، اس کو دھو نہ ڈالا جائے. اور یہ کہاں ہوگا؟ قنطرہ پہ. اب تو ماشاءاللہ آپ سب کو پتا ہے یہ قنطرہ پر ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ مومن آگ سے نکل جائیں گے، اور جو آگ سے نکلیں گے ان کا بھی یہی حال ہوگا. جو پل صراط پار کر کے جا رہے ہیں وہ بھی قنطرہ پہ رو کے جا رہے ہیں، جو آگ سے نکل کے جا رہے ہیں، یعنی کوئی بھی جنت میں اس قنطرہ کے بغیر آگے گزر نہیں سکے گا. اور وہ ایک صاف ستھرا کرنے کا مقام ہے جس میں جہنمیوں کو پانی میں ڈال کے ان کے جسموں کو دوبارہ اگایا جائے گا اور صاف ستھرا ان کو کیا جائے گا، ان کا جسم پھر سے بنے گا، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، انہیں وہاں روک لیا جائے گا، اور جو جنت اور دوزخ کے درمیان کی جگہ ہے، تو دنیا میں جو ان کے بعض مظالم تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی ظلم کیا تھا، ان کا ایک دوسرے سے قصاص دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کو پاک صاف کانٹ چانٹ کر دیا جائے گا تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، کیونکہ جنت میں سب لوگوں کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، سب ایک دوسرے کے حقیقی خیرخواہ اور وفادار ہوں گے۔ دنیا میں بھی وہ گھر، وہ ادارہ، وہ جگہ جنت بن جاتی ہے جہاں لوگ ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی محبتیں انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے وسعتیں دل میں آ جاتی ہیں۔ تو جنت کے اصل لطف یہی ہے کہ وہاں لوگوں کے دل صاف ہوں گے۔ دنیا میں جتنا بھی آپ دوسرے کے ساتھ احتیاط کا معاملہ کریں، کہیں نہ کہیں کوئی میل آ جاتی ہے، اور کوئی نہیں تو شیطان کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے، لیکن وہاں شیطان تو ہوگا نہیں، وہ تو اپنی منزل کو پہنچ چکا ہوگا۔
وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، یعنی اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ کر آپس میں بہت ریلیکسڈ وے میں گزری ہوئی باتیں یاد کریں گے اور خوش ہوں گے۔
اسی طرح وہاں پر نہ کوئی انہیں تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی وہاں سے وہ نکالے جائیں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا نہ وہاں سے وہ نکالے جائیں گے۔ اے نبی، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا ہوں، بہت رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالی معاف فرمانے والے بھی ہیں اور سزا دینے والے بھی، اس لیے کبھی انسان اس امید پر کہ وہ معاف کر دے گا گناہ نہ کرتا چلا جائے، اور اس پریشانی میں کہ میرے گناہ بہت ہیں میری معافی نہیں ہوگی، تو نیک عمل چھوڑ دے، یعنی مایوس نہ ہو۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اللہ کے مخلص بندوں میں سے ایک بندے کی مثال اب دی جائے گی، اور ذرا انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سنا دو علیہ السلام، جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسی بشارت ہے جو تم مجھے دے رہے ہو؟ فبیما تبشرون، یہ کیسی بشارت، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، یعنی میں مایوس نہیں ہوں، ہوپ فل ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے فرشتو، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ لوگ تشریف لائے ہو؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے، قوم لوط کی طرف، صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے۔ پھر جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے تو انہوں نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھ کے نہیں پہچانا، لوط علیہ السلام نے بھی نہیں پہچانا۔ ایک بڑی خاص بات پتہ چلتی کہ پیغمبر غیب کا علم نہیں رکھتے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے بیٹھے۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر پیچھے نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بیتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھائے۔ لوط علیہ السلام نے کہا بھائیو، یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بنو؟ یعنی تم اتنی زیادہ نصیحتیں نہ کرو لوگوں کو اور لوگوں کے تحفظ کا ذمہ نہ لو؟ لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی ان سے نکاح کر لو۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، تیری جان کی قسم، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھا رہے ہیں، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہو رہے تھے، یعنی ان کی آنکھوں پر خواہش پرستی کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے حکم کو فراموش کر کے غفلت میں پڑ کر خواہش کے پیچھے دوڑنے لگے تو پھر وہ اندھا بہرا ہو جاتا ہے، اس کو اپنے دین دنیا دونوں کے نقصان کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ آخر کار پو پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے ان پر رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر موجود ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں، اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو کہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں۔ ہجر جو ہے یہ قوم سمود یعنی مدین کے لوگ، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے کہ ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آ سکتا، کیونکہ اس سے پہلے قوم عاد تباہ ہوئی تھی اور وہ ہوا چلنے سے تباہ ہوئی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ ہم اگر ہوا چلے گی تو پہاڑوں کے اندر چھپ جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پکڑ سے کون بچ سکتا ہے، اللہ نے ایسا زلزلہ بھیجا کہ وہ پہاڑوں کے اندر ہی ختم ہو گئے۔ آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا اور کسی بنیاد پر تخلیق نہیں کیا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کی بےہودیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو سات ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائے جانے کے لائق ہیں۔ وہ کون سی آیات ہیں؟ سورۃ الفاتحہ، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے، تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو، اسے کوئی اہمیت نہ دو، کچھ امپورٹنس نہ دو ان دنیا کی چیزوں کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ، اور انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں کو کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے، تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پک اینڈ چوز کرنا، اپنی مرضی کی باتیں اس میں سے لینا اور کچھ کو چھوڑ دینا، کچھ کو ماننا کچھ کو نہیں لینا، کچھ کا حکم لے لینا اور کچھ کا انکار کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو، یعنی اس طرح وہ جو قرآن پر عمل کیا ہوا تھا ان کا وہ بھی ضائع ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے قرآن کے ایک بڑے حصے کو چھوڑ دیا۔ تو کرنا کیا ہے؟ پورے قرآن کو بیک ٹو بیک، کور ٹو کور، سارے کو ماننا ہے، سارے پر یقین رکھنا ہے، اور جو جو احکامات اس میں دیے گئے ہیں ان سب پر عمل کرنا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دیجئے، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کیجئے، تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، الہ قرار دیتے ہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ کبھی آپ کے دل کو کوفت ہوئی جب کسی نے دین کے معاملے میں آپ کا مذاق اڑایا یا کوئی بات بنائی، حجاب لینے پر یا قرآن کلاس میں داخلہ لینے پر یا اور اسی طرح کی کسی بھی نیکی کے راستے پر آنے پر؟ کیونکہ جب انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو شیطان بہت انسیکیور ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے یہ میرے ہاتھ سے نکلا۔ جب انسان آگے بڑھ کر خود عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بتانے لگتا ہے تو اور زیادہ ان کی پریشانی بڑھ جاتی، پھر وہ صرف خود نہیں بلکہ پوری فوجوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتا ہے، اور وہ فوجیں انسانوں کی بھی ہوتی ہیں اور جنوں کی بھی ہوتی ہیں، اور لوگ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب لوگ باتیں بناتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں ہر ایک کو عزت پیاری ہوتی ہے، دین کی طرف آنے کی وجہ سے اگر یہ باتیں بن رہی تو ٹھیک ہے میں رستہ چھوڑ دیتی ہوں، اور اس طرح انسان آگے آتے آتے پھر پیچھے پلٹ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ زبردست نسخہ یہاں دیا گیا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ لوگوں کی باتوں پر آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. اب جب آپ کا دل تنگ ہوتا ہے تو بھڑاس کہاں نکالیں؟ لوگوں کو باتیں کر کے نہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ. ایک بار سبحان اللہ کہنے سے 20 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں، 20 گناہ انسان کے معاف کر دیے جاتے ہیں. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ تسبیح شروع کر دینی چاہیے. جب کوئی آپ کو ڈانٹ ڈپٹ رہا ہو، کوئی آپ کی مخالفت کر رہا ہو، کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہو، اور آپ کا دل تنگ ہو رہا ہو، اور آپ پریشان ہو رہے ہوں، خوف زدہ ہو رہے ہوں، تو ایسے موقع پر تسبیح شروع کر دیجیے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی گالی دے تو کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس ذکر کی برکت سے، کیونکہ اللہ نے بتایا یہ طریقہ، اور سبحان اللہ وبحمدہ ہی ساتھ کہنا ضروری، کیونکہ یہاں دونوں چیزوں کا ذکر ہے. تسبیح ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور حمد ہے اللہ کی تعریف بیان کرنا، یعنی اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا اور پھر مزید تعریف کرنا اس کی، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اور کیا کرنا ہے؟ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ، یعنی نماز کی طرف توجہ کرو. جب لوگ پریشان کریں تو اللہ سے مدد مانگو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کے ساتھ صبر اور نماز کے ساتھ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور عبادت کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ یقین آ جائے، وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقینی، اور یقین کا معنی یہاں موت ہے، یعنی موت تک، مرتے دم تک عبادت کرتے رہو، لوگوں کی باتوں میں آ کر چھوڑنی نہیں، کیونکہ انسان حق کا راستہ چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ حق کی تلاش اس کی فطرت میں، انسان کے اندر نیکی سے محبت ہوتی، ہر انسان کے اندر ایک خیر سے محبت موجود ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان کا ماحول اور انسان کے اوپر شیطانی اثرات، اس کے دوست، اس کی صحبت، یہ سب کچھ اثر انداز ہوتا ہے، اور انسان پھر بہکنے لگتا ہے، اور پھر شیطان کے رستے پہ چلنے لگتا ہے. ایسے میں انسان ان ساری رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ٹھان لے بات اپنے دل میں کہ مجھے مرتے دم تک اسی راستے پہ رہنا ہے، اسی پر استقامت اختیار کرنی، پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ اگر یہ راستہ چھوڑا تو میں جنت کا راستہ بھول جاؤں گی. یہ وہ راستہ ہے جو جنت تک لے جاتا ہے. اگر مجھے جنت چاہیے تو مجھے اسی راستے پہ چلنا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ بتائیے، رات تراویح میں کس کس کو نیند آتی؟ سچ سچ بولیے، سبھی کو آتی. اچھا، پھر اس وقت آپ کے دل میں کیا آ رہا ہوتا ہے؟ اچھا چلو آج آدھی پڑھ لیتے ہیں، باقی صبح پڑھ لیں گے، کیا خیال آتا ہے؟ خیال کبھی کبھی آتا ہے. پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اور صحیح، چلیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اور شدید نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے. پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا دو اور صحیح. پھر فطر بھی پڑھ لیں، کیونکہ جماعت کے ساتھ فطر پڑھنے سے پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے. یعنی اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور فطر بھی امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس کا اجر اتنا ہے جیسے پوری رات آپ نے عبادت کی. تو اب آپ کا کیا دل ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی طرح، چاہے نیند آ رہی ہو، چاہے تھکاوٹ ہو، چاہے سر درد ہو، چاہے کمر دکھ رہی ہو، چاہے پاؤں سوج رہے ہو، کچھ بھی ہو، آپ اپنا ٹارگٹ پورا کرتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. جب تک کہ وہ مکمل نہیں ہو جاتی، آپ ہٹتے نہیں، چاہے دل میں کئی دفعہ خیال آ بھی جائے کہ اچھا چھوڑو آج تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں. وہ خیال آنا کہ آرام کر لیتے ہیں، وہ انسان کے جو نفس ہے نا، ہمارا جو نفس ہے، وہ بڑی تاویلیں کرتا ہے مختلف کاموں سے ہٹانے کے لیے ہمیں. ایک اچھے بھلے ایک اچھے راستے پہ چلے جا رہے ہوتے ہیں، اور اتنے میں کوئی اور اٹریکشن سامنے آ جاتی، دین سے ہٹانے والی کوئی چیز سامنے آ جاتی، تو ہم فوراً تاویل کر کے اس راستے پہ چل پڑتے ہیں، اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے. تو ایسی تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اور اللہ کی عبادت چھوڑنی نہیں، حتی یاتی اکل یقین، جب تک کہ موت نہ آ جائے. اللہ کرے کہ ہماری موت بھی اس حال میں آئے کہ ہم اللہ کی عبادت میں ہوں، اللہ کی اطاعت میں ہوں، اللہ کی فرما برداری میں ہوں. سورۃ النحل.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم.
سورة النحل مکی سورت ہے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون ینزل الملائکۃ بالروح من امره علی من یشاء من عباده ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. آ گیا اللہ کا فیصلہ, اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ, پاک ہے وہ اور بالا و برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے. اللہ کا فیصلہ آ گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا فیصلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بہت پریشان کر رہے تھے مکہ میں, اور آپ چاہتے تھے کہ اب اس جگہ کو چھوڑ جائیں, لیکن اللہ کے حکم کے منتظر تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے خوشخبری دے دی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے. سبحانہ, پاک ہے وہ, وتعالی عما یشرکون, اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وہ اس روح کو یعنی قرآن کو, وحی کو, اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے, اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو, میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں, لہذا تم مجھی سے ڈرو. اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے, یعنی ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے. وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں, یعنی سب کچھ بنانے والا وہ ہے. اگر کوئی اور اس کی تخلیق میں کسی اور کو شریک کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصیم مبین, اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. بیبی کتنا چھوٹا سا معصوم سا پیدا ہوتا ہے, اور پیدائش سے پہلے بھی 9 مہینے کے سال میں گزار چکا ہوتا ہے, اور پھر جو جو بڑا ہوتا چلا جاتا ہے کتنا اٹک اٹک کے بولتا ہے, اور پھر جب بولنے پہ آتا ہے تو کیسے بحثیں کرتا ہے اور کیسے آرگیو کرتا ہے, حتیٰ کہ رب کو بھی چیلنج کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان کو کہ کیسا جھگڑالو بن گیا ہے, حالانکہ پیدا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا اور اسی کا فرما بردار رہنا چاہیے اور اس کی بات کو مان لینا چاہیے, لیکن آسانی سے مانتا نہیں. اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے, لباس بھی بنتے ہیں, لیدر جیکٹ سب سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے, اور خوراک بھی ہے, میٹ کھاتے ہو تم, اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہیں, دودھ بھی ہے, اور ان کے بالوں وغیرہ سے بہت کچھ اور بنتا ہے, ان کی ہڈیوں سے, ان کی بون میرو سے جیلی بنا کے کھاتے ہو, ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. باوجود اس کے کہ انسانوں نے بہت ترقی کی اور پہیا ایجاد ہو گیا اور گاڑیاں اور سائیکلیں اور ٹرک اور کیا کچھ ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن آج بھی بہت سی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں آپ کی گاڑیاں چلنے سے انکار کر دیتی ہیں, وہاں اللہ کے پیدا کیے ہوئے یہی جانور سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون, اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے, اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے یا کرے گا جن کا تمہیں علم تک نہیں. یعنی سواری کی جو چیزیں اللہ نے ڈے ون سے پیدا کر رکھی ہیں ان کا ذکر کیا, پھر بنوایا ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جن کی ابھی تمہیں خبر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو گاڑی کا اور ریل کار کا اور جہاز کا علم نہیں تھا. اگر آج ان میں سے کوئی اٹھ کر آ جائے تو حیران ہو جائے کہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی ہے. اور آج ہم جس سٹیج پر ہیں معلوم نہیں کل اور کیا کچھ آنے والا ہے. ہو سکتا ہر ایک کے پاس اپنا پرائیویٹ جیٹ ہو, ہر انسان کی اپنی اڑنے والی سواری ہو یا اس سے بھی آگے کچھ, تو یہ آج نہیں معلوم. لیکن یہ سب کچھ اللہ ہی کی تخلیق کی ہوئی چیزوں سے بنتا چلا جا رہا ہے. بنانے والا بعض اوقات انسان بھی ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے عقل جو ہے وہ بھی اللہ کی دیوی استعمال کرتا ہے, اور جو مٹیریل استعمال کرتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا تھا. تو اس لیے اکڑنے اور فخر کرنے کی ضرورت اور گنجائش نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے انعام کا اور خیل اور بغال کا ذکر کیا جو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں, ہمارے فائدے کے لیے. جب ہم ان جانوروں سے فائدہ اٹھائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک, شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کی طرف راغب ہونا چاہیے. جب ان پہ سوار ہوں تو ذکر کرنا چاہیے. نمبر دو, جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی جانوروں سے کام لیتے وقت, گدھے پہ سامان لاتے وقت یا خچر کی سواری کرتے وقت اس کی ایسی پٹائی نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے وہ بےچارہ مظلوم بددعائیں دینے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ لایا گیا, یا آپ ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے چپک گیا تھا. اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا, ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, اچھی حالت میں ان پر سواری کرو اور اچھا کھلاؤ پلاؤ. تو جانوروں کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہیں اچھا کھلانا پلانا چاہیے. اسی طرح اگر آپ نے گھر میں پیٹس رکھے ہوئے ہیں تو ان کی بھی بہت کیئر کریں. یہ نہیں کہ خود سیر پہ چلے جائیں, ادھر ادھر چلے جائیں اور ان کو پانی دانا بھی نہ ڈالیں. ایک عورت نے جس نے بلی باندھ کے رکھی ہوئی تھی, جب وہ مر گئی تو اس کو, حالانکہ وہ بہت عبادت گزار تھی, لیکن بلی مارنے کی وجہ سے جہنم میں گئی کیونکہ اس نے اس کو بھوکا مارا. تو یا تو اللہ نے جن جانوروں کو آزاد پیدا کیا ہے ان کو آزاد ہی رہنے دے, اللہ کے واسطے آزاد ہی رہنے دے, وہ اپنی خوشی سے آئیں آپ کے گھر جائیں وہ اور بات ہے, لیکن آپ ان کو پکڑ کے باندھ کے نہ رکھیں کہ وہ خود کچھ اپنا کھانے پینے کا انتظام نہ کر سکیں یا وہ آپ پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں. لیکن اگر آپ رکھیں تو پھر اتنی کیئر جتنی آپ اپنے بچوں کی کرتے ہیں یا اپنے آپ کی کرتے ہیں. اسی طرح جانوروں کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو کھڑا کر کے ان کو کرسی بنا کے نہیں بیٹھا جائے ان پر. یعنی سواری کرنے کے لیے کس طرح بیٹھے؟ آر پار. یہ نہیں کہ ایک طرف کو دو ٹانگیں لٹکا کر ان ٹانگیں بھی مار رہے ہیں ان کو اور اوپر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. یعنی دو لوگ اپنے اپنے گدھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے دو گاڑیوں والے گاڑی روک کے آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں, تو ایسے ہی ان کے ساتھ نہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جانوروں پر اس وقت سوار ہوا کرو جبکہ وہ صحیح سالم ہو اور صحیح حالت میں چھوڑا کرو. یہ نہیں کہ بےچارے بیمار زخمی, اور آپس کی گفتگو کے لیے انہیں کرسیاں نہ بناؤ, یہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر, اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا, یعنی زبردستی ہدایت پر قائم کر دیتا, لیکن اس نے سارے راستے بنا کے چھوڑ دیے اور پھر تمہاری چوائس ہے کہ اب تم کس پہ چلتے ہو, تم کیا انتخاب کرتے ہو. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا, یہ انتظام بھی اس کا کیا ہوا ہے, جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غور و فکر کرنا چاہیے اور نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو, سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے, یعنی ایک اللہ کے کنٹرول میں, ایک ضابطے کے تحت چل رہے ہیں, اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. ان میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں, ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ ان سب چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے, عبرت لینی چاہیے. یہ نہیں کہ ہر چیز کو بس استعمال کیا اور آنکھیں بند کر کے آگے چل پڑے. رات کی نشانی پر غور و فکر, دن کی نشانی پر, سورج پر, چاند پر, ستاروں پر, اور بھی زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان سب پہ غور و فکر کر کے کس نتیجے پر پہنچنا چاہیے؟ ان سب کا پیدا کرنے والا دراصل اللہ ہے. تو انسان جب غور و فکر کرتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو ہی وہ اللہ کا شاکر بنتا ہے، شکر گزار ہی تب بنتا ہے. یعنی خالی شکر کوئی چیز نہیں ہے جب تک آپ غور و فکر نہیں کرتے اور اس نعمت کی قدر نہیں کرتے اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت نہیں بتاتے. غور و فکر تو سائنسدان بھی بہت کر رہے ہیں اور بڑی بڑی ریسرچز ہو رہی ہیں، ملینز اینڈ ٹریلینز کی لیبارٹریز بنی ہوئی ہیں جہاں پر کائنات میں غور و فکر ہو رہا ہے، نہ صرف زمین میں بلکہ آسمانوں اور سمندروں میں، اور لوگ اپنی جان پر کھیل کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو کیا وہ بھی شاکر بندے ہیں؟ کیا وہ شکر گزار ہیں؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ ان سب نعمتوں کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے الگ کر کے ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں شکر گزار بننا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، مچھلی وغیرہ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو، یعنی اس کے موتی منکوں وغیرہ سے جو زیورات بنا کے تم پہنتے ہو، موتیوں وغیرہ سے خصوصاً. تم دیکھتے ہو کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو. اس لیے اللہ نے یہ سب کچھ اتنا متناسب بنایا کہ تمہاری کشتی چل سکے، اور نیچے سب کو چھپا دیا تاکہ تم خود ایکسپلور کرو، ڈھونڈو اور لے جاؤ، اور اس کے شکر گزار بنو. اور ان میں سے کتنی ہی نعمتیں ایسی ہیں جن کا ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی پیمنٹ نہیں کرتے. بارش برسانے کی پیمنٹ کون کون کرتا ہے، لیکن گھر میں جو پانی آتا ہے اس کی پیمنٹ آپ کو کرنی پڑتی ہے. سورج نکلتا ہے تو کون کون بل دیتا ہے اس کا؟ کوئی بھی نہیں دیتا. سب فری، ساری نعمتیں فری میں ملی ہوئی ہیں آپ کو. صرف آپ سے کیا چاہا گیا کہ جس نے پیدا کیا اس کو پہچانو، اس کے شکر گزار بن جاؤ اور اس کے عبادت گزار ہو جاؤ، اس کو راضی کر کے دنیا سے جاؤ آخرت میں تاکہ اس کو دیکھ سکو.